گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر حاضر ہیں. ابتدان درود پاک کی فضیلت رسالہ ضیاء درود سلام سے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے, اور جو روزے جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے آپ کا ویڈیو سوال ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں.
میرا نام محمد سلیم خان ہے. مفتی صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے, ایک قربانی کس شخص پر کرنا ضروری ہوتا ہے؟
جی حضور کیا ارشاد فرمائیں, قربانی کس پر واجب ہے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے قربانی کے لیے چند شرائط ہیں. سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ شخص مسلمان ہو,
ٹھیک ہے.
دوسری شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو. اور چوتھی یہ ہے کہ وہ مقیم ہو,
ٹھیک ہے.
اور یہاں جو صاحب نصاب سے مراد ہے, مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں کہ صاحب نصاب سے مراد ہے ایک ایسا شخص جو 7.5 تولے سونے کا مالک ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت.
7.5 تولے
سونے کا مالک ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت.
صحیح.
یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا مالک ہے, یعنی یا تو 52.5 تولہ چاندی موجود ہے یا 7.5 تولہ سونا موجود ہے. یہ دونوں چیزیں اگر موجود نہیں ہیں تو اگر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مقدار مال موجود ہے,
ٹھیک ہے,
چاہے وہ سامان تجارت ہو یا ضرورت سے زائد اس کا کوئی بھی ایسا مال ہو جو سامان تجارت نہ بھی ہو, تو ایسے شخص پہ قربانی واجب ہوگی.
جی اگلا ویڈیو سوال لیجیے.
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے, کیا قربانی مردوں پر ہی لازم ہے؟
جی قربانی صرف مردوں پہ لازم ہے یا عورتوں پہ بھی اس کی کوئی؟
جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ مسلمان پہ قربانی لازم ہے, اب چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو, جو بھی صاحب نصاب ہے اس پر قربانی لازم ہوگی.
اچھا یہاں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ صاحب نصاب جیسا آپ ارشاد فرما رہے ہیں اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ مرد و عورت دونوں پر ہی لازم ہے, تو صاحب نصاب سے مراد وہ زکوٰۃ والی صورت بنتی ہے یا یہ اس میں کوئی الگ صورت ہے؟
یہاں زکوٰۃ والی صورت نہیں ہے.
اچھا
نصاب کی مقدار ایک اعتبار سے اتنی ہے, بعض صورتوں میں وہ بھی تبدیل ہے,
ٹھیک ہے,
مگر یہاں پر وہ والی صورت نہیں ہے. زکوٰۃ میں ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ پورا سال گزر جائے, کوئی شخص صاحب نصاب ہو, نصاب کا مالک ہو جائے اور مکمل سال گزرنے کے بعد اب بھی وہ صاحب نصاب ہو تو تب اس شخص کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے, جبکہ قربانی میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے. قربانی میں 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق کے وقت جو شخص صاحب نصاب ہو, یہاں سے لے کر 12ویں کی غروب آفتاب تک جو شخص صاحب نصاب ہے اس پر قربانی لازم ہوگی, سال گزرنا شرط نہیں ہے.
ٹھیک ہے, یعنی کسی کو بھی کسی بھی ذریعے سے جو حلال ذریعہ ہے, جیسے مال وراثت اس کو ملتا ہے یا اس کی کوئی بی سی اس نے ڈالی تھی وہ کھل گئی ان ایام میں, یعنی اس کے پاس اتنی مقدار آ گئی جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہے,
جی,
تو اس پر قربانی کرنا لازم ہو جائے گی. تو مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سنا کہ قربانی کے وجوب کی کیا صورت ہے, ابتدان جو اس کی شرائط ہیں یعنی مسلمان ہونا, مرد ہونا, صاحب نصاب ہونا, مفتی صاحب نے اسے بیان فرمایا اور ساتھ بھی یہ بیان ہو گیا کہ اس کے لیے جو زکوٰۃ والی شرائط ہیں وہ مکمل نہیں ہیں بلکہ اس کی صورتیں الگ ہیں. انشاءاللہ
زکوٰۃ کی صورت ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ میں یہ والی شرط ہوتی ہے کہ سال گزرنا ضروری ہوتا ہے,
صحیح.
اور دوسرا یہ کہ زکوٰۃ میں مال نامی ہونا ضروری ہے,
ٹھیک ہے.
مال نامی دو طرح کے ہیں, ایک تو حقیقی مال نامی, مال نامی سے مراد بڑھنے والا مال,
ٹھیک ہے.
ایک تو حقیقی ہے جیسے سونا چاندی ہے, اور دوسرا حکمی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ مال تجارت وغیرہ ہے. زکوٰۃ میں ان چیزوں کی شرط لازم ہوتی ہے کہ مال نامی ہونا ضروری ہے, جبکہ قربانی میں ایسا نہیں ہے. اس کی مثال یہ سمجھ لیں آپ کہ جیسے مثال کے طور پر گھر میں کسی کے پاس دو گاڑیاں کھڑی ہیں, دو کاریں اس کے پاس موجود ہیں. اب ایک کار اس کی ضرورت کی ہی نہیں ہے, ایک ضرورت کی ہے, دوسری ایسے ہی فضول کھڑی ہوئی ہے, کوئی ضرورت کی نہیں ہے. تو اب اس گاڑی کے اوپر زکوٰۃ تو لازم نہیں ہے, مگر اس گاڑی کی وجہ سے یہ صاحب نصاب ہوگا اور اس پر قربانی لازم ہوگی.
ٹھیک ہے, یعنی قربانی
گھر کا دوسرا سامان.
لیکن زکوٰۃ میں یہ صورت نہیں ہوتی,
زکوٰۃ میں یہ صورت نہیں, زکوٰۃ اس پہ لازم نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے,
جبکہ قربانی اس پہ لازم ہوگی. اسی طرح گھر کا دوسرا سامان ہے, جیسے مثال کے طور پر فریج کسی نے ایک الگ سے لا کے رکھی ہوئی ہے جو فی الحال ضرورت کی نہیں ہے, اسی طرح گھر کا دیگر جو بھی سامان ہے,
صحیح,
اس سامان کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی تک پہنچے گی, اگرچہ اس پہ سال نہیں گزرا, اگرچہ وہ مال نامی نہیں ہے, مگر قربانی اس شخص پر لازم ہوگی, کیونکہ نہ اس میں سال گزرنا شرط ہے اور نہ ہی اس کا مال نامی ہونا شرط ہے.
اچھا حضور, یہ ارشاد فرمائے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ والدین اپنی بچیوں کو جب شادی کا سلسلہ ہوتا ہے تو جہیز اور بالخصوص سونے کے سیٹ وغیرہ ان کو دیے جاتے ہیں. اچھا, بعض کی تو یہ سونے کی جو ملکیت ہے یہ 7.5 تولے سے اوپر ہو جاتی ہے, بعض کی نیچے ہوتی ہے. اچھا, فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ چاندی جو ہے وہ اب اتنی نہیں دی جاتی, آرٹیفیشل جولی وغیرہ بھی دی جاتی ہے. تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے, اگر 5 تولہ سونا ہے تو کیا اس صورت میں اس عورت پر اس پر مطلب قربانی لازم ہوگی کیا؟
گولڈ کے حوالے سے شرعی حکم یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس فقط سونا ہے,
ٹھیک,
تو سونے کا 7.5 تولہ ہونا ضروری ہے.
ٹھیک ہے,
اگر سونا ہے اس کے پاس اور سونے کے ساتھ کوئی دوسرا مال بھی موجود ہے, چاہے وہ مال تجارت ہو, مال نامی ہو, یا چاہے گھر میں ضرورت سے زائد جیسے میں نے پہلے مثال دی کوئی چیز موجود ہے, تو اب اس سونے کو اور جو مال موجود ہے اس کی قیمت کو ملایا جائے گا آپس میں, 52.5 تولہ چاندی تک پہنچے گا قیمت اس کی پہنچے گی, تو اس کے اوپر قربانی لازم ہوگی. سونا اگر فقط سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا ہونا ضروری ہے.
اچھا, کیا کوئی ایسی بھی صورت ہم پاتے ہیں کہ صاحب نصاب تو نہیں ہے وہ, لیکن اس پر قربانی کرنا لازم ہو جائے, کیا فرماتے ہیں آپ؟
جی, بعض صورتیں ایسی بھی ہیں,
ٹھیک ہے,
کوئی شخص صاحب نصاب نہیں ہے اس پر قربانی لازم ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے,
بعض صورتیں ایسی ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ صاحب نصاب بھی ہے اس کے باوجود اس پر قربانی لازم نہیں ہوتی. بعض صورتیں اس طرح کی علماء نے بیان فرمائی.
صحیح,
سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ ایک قربانی جو لازم ہوتی ہے, یہ ہم صرف عید قربان کے حوالے سے نہیں ہے, یہ ایک مطلق بات ہے, عید قربان کا بھی اس میں آ جائے گا اور مطلق جو ہے وہ بھی آ جائے گا. ایک تو یہ صورت ہے کہ کسی شخص نے منت مانی,
ٹھیک ہے,
کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے لیے فلاں بکرا یا جانور ذبح کرنا مجھ پہ لازم ہے. تو اب چاہے یہ منت شرعی فقیر نے مانی ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے, چاہے غنی نے مانی ہے جو صاحب نصاب ہے, ان دونوں پر ہی اس منت کو پورا کرنا لازم ہوگا اور جانور کی قربانی کرنا ان پر لازم ہو جائے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ قربانی کی نیت سے جانور خریدا, یعنی عید الاضحیٰ کا موقع آیا, قربانی کی نیت سے جانور خریدا. اب اگر یہ شخص ہے تو شریف فقیر, اس کو جذبہ ملا, اس نے قربانی کا جانور خرید لیا, 20-25 ہزار روپے کا جانور آیا, اس نے خرید لیا کہ میں اس کی قربانی کروں گا. اب یہ صاحب نصاب تو نہیں تھا, مگر جو ہی اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تو اب اس پر اس جانور کی قربانی لازم ہو گئی.
ٹھیک ہے,
اور اگر اسی نیت سے جو صاحب نصاب ہے, جو غنی ہے, وہ قربانی کا جانور خریدے گا کہ میں یہ جانور اس نیت سے خریدتا ہوں کہ میں قربانی کروں گا, تو اس پہ ویسے تو قربانی لازم ہے ہی,
صحیح,
کہ وہ صاحب نصاب ہے, مگر اس جانور کے خریدنے کی وجہ سے اسی جانور کی قربانی اس پہ لازم نہیں ہے. یہ اس جانور کو بیچ کے دوسرے جانور کی قربانی بھی کر سکتا ہے,
صحیح,
یا اس جانور کو کھڑا رہنے دے, دوسرا جانور جو اس کے پاس موجود ہے اس کی قربانی بھی کر سکتا ہے.
صحیح,
اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ جو صاحب نصاب ہے اسی پر قربانی واجب ہے, وہ یہی عید الاضحیٰ والی قربانی ہے.
ٹھیک ہے,
اس بات کے شکرانے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ رکھا اور سنت ابراہیمی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر عمل کرتے ہوئے جو قربانی ہے, یہ فقط صاحب نصاب پر لازم ہے.
اچھا, جو حج پہ جاتے ہیں تو جیسے حج تمتو کر رہے ہیں یا قران کر رہے ہیں, تو کیا ان پر وہ قربانی لازم آتی ہے؟
دیکھیں, قربانی یہ والی جو قربانی ہے یہ الگ ہے.
اچھا,
اور جو حج کی قربانیاں ہیں وہ الگ ہیں.
ٹھیک ہے,
جو شخص وہاں پر مقیم ہوگا اس پر قربانی کا اور صاحب نصاب بھی ہوگا,
صحیح,
اس پر یہ والی قربانی کرنا لازم ہوگی, کیونکہ قربانی کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ شخص مقیم ہو.
ٹھیک ہے,
اب اگر وہاں پر ہے بعض صورتیں وہاں پہ ایسی ہو جاتی ہیں کہ مقیم ہو جاتے ہیں, بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مقیم نہیں ہوتے. تو جو شخص وہاں پہ مقیم ہو گیا اور وہ ہے صاحب نصاب, تو اس پر جو حج کی قربانی ہے وہ تو اس نے کرنی ہے, اس کے ساتھ
صاحب نصاب
قربانی بھی کرے.
صاحب نصاب سے مراد, ایک ذہن میں یہ بھی سوال آ رہا تھا کہ اس سے مراد یہی ہے کہ فی نفسی اس وقت رقم جیب میں موجود ہو, جیسے عرب شریف میں موجود ہیں حج کا موقع ہے, اب اس وقت ظاہر ہے ہر ایک لمیٹڈ رقم لے کر جاتا ہے نا
جی,
اس وقت یعنی صاحب نصاب تو ہے وہ, لیکن اس کے پاس اس وقت جیب میں اتنی رقم نہیں ہے, تو کیا یہ بھی اب صاحب نصاب کہلائے گا؟
دور حاضر میں بہت زیادہ سہولتیں موجود ہیں
جی,
صاحب نصاب تو یہ کہلائے گا ہی. اس کو ایک واٹس ایپ کرنا ہے یا ایک میسج کرنا ہے یا ایک کال کرنی ہے گھر والوں کو کہ چونکہ میں صاحب نصاب ہوں لہٰذا میری طرف سے قربانی کر دی جائے, تو یہاں پر اس کی طرف سے قربانی
ہو جائے گی. چلیں ٹھیک. اب یہ ہے کہ قربانی کا جانور لیا جو ایس ایم ایس ہمیں موصول ہوا, جانور ظاہر جب لیتے ہیں تو آپ کو پتا ہے بعض لوگ من چلے بھی ہوتے ہیں آپس میں, جانوروں کی لڑائی اور اس طرح کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. اب سینگ جو ہے وہ ہل رہا ہے, اب اس صورت میں اس جانور کی قربانی کا کیا ہوگا؟
دیکھیں جو جانور کا سینگ ہے اگر وہ ہل رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, اس کی قربانی کر سکتے ہیں. اور جانوروں کو لڑانا
ٹھیک ہے,
اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے. جو جانوروں کو لڑوائے گا آپس میں
ٹھیک ہے
وہ گناہگار ہوگا.
ٹھیک,
کیونکہ کل بروز و قیامت جانوروں نے جو ایک دوسرے کو تکلیف پہنچائی ہوگی اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا.
ٹھیک,
اور اس کے بعد جانوروں کو مٹی کر دیا جائے گا.
اگلا ایس ایم ایس یہ ہے کہ گھر کے اندر تین افراد ہیں اور تینوں یہ کمانے والے ہیں, تو کیا اب ان تینوں پر قربانی ہوگی یا ایک ہی وہ قربانی کر دیں, کیا فرمائیں گے؟
اس مسئلے کو یوں سمجھنا چاہیے کہ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے
ٹھیک ہے,
تو گھر کے جتنے بھی افراد عاقل بالغ ہیں جن پہ نماز فرض ہے انہوں نے نماز پڑھنی ہے
ٹھیک ہے.
یوں ہی زکوٰۃ ہے, زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی اسی طرح کا حکم ہے
ٹھیک ہے.
تو جتنے بھی فرائض ہیں جن میں مرد و عورت دونوں کو حکم دیا گیا ہے اور الگ الگ علیحدہ علیحدہ سب کے لیے حکم ہے, تو سب کو الگ الگ ہی کرنا ہے. اب جو بھی مسلمان صاحب نصاب ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت, تین بھائی ہوں چار بھائی ہوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں, مگر ان کے پاس اپنی اپنی رقم اتنی موجود ہے کہ یہ صاحب نصاب ہوں,
بازو کا
سب پہ لازم ہے کہ یہ الگ الگ قربانی ہی کریں گے.
اب جیسے تین بھائی ہیں نا, یا تو اپنی والدہ کو یہ اپنی تنخواہ لا کر دیتے ہیں یا والد صاحب کو دیتے ہیں, تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اب ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آگے والد یا والدہ کو دے دیتے ہیں.
اس صورت میں کوشش یہی ہونی چاہیے کہ تعین ہو
ٹھیک ہے,
کیونکہ
یعنی پیسہ کس کی ملکیت,
کیونکہ فطرہ ادا کرنے میں بھی مسئلہ ہوگا
ٹھیک ہے,
زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی مسئلہ ہوگا اور قربانی کرنے میں بھی مسئلہ ہوگا. اس وقت اب یہ سوچیں گے کہ یہ رقم کس کی ملکیت ہے. یہی مسئلہ گولڈ کا ہوتا ہے,
صحیح,
شوہر کو معلوم نہیں ہوتا کہ گولڈ بیوی کا ہے یا میرا ہے, تو اس میں بھی فطرے کی صورتوں میں بھی مسائل آتے ہیں, قربانی کی صورتوں میں بھی اور زکوٰۃ کی صورتوں میں بھی. تو یہ تعین ہونا چاہیے, کنفرم ہونا چاہیے کہ جو بھی رقم جس کے پاس بھی رکھی ہوئی ہے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ رقم کس کی ہے,
یعنی ملکیت کا واضح
واضح طور پہ معلوم ہونا چاہیے کہ ملکیت کس کی ہے.
ٹھیک جی, ہم کالس لیں گے.
میں بلائنڈ پرسن ہوں اور مجھے میرے محلے کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ جماعت کروایا کریں, جب ہمارے قاری صاحب کہیں چلے جاتے ہیں امام مسجد, تو اس وجہ سے میں نے پوچھنا تھا کہ میں بلائنڈ پرسن ہوں, نماز پڑھا سکتا ہوں, جماعت کرا سکتے ہیں؟
جی, یہ غالب نابینا ہے, بلائنڈ پرسن, تو کیا فرمائیں گے امامت کے لیے؟
نماز کی شرائط جو علماء نے بیان فرمائی ہیں
جی,
جو امامت کی شرائط علماء نے بیان فرمائی ہیں اس میں ایسی کوئی شرط بیان نہیں کی کہ امام کا بینا ہونا یعنی آنکھ والا ہونا ضروری ہے.
ٹھیک
ہے, ہاں بہرحال یہ ہے کہ جو نابینا شخص ہے اس کی امامت کو علماء نے مکروہ فرمایا اور فرمایا کہ اس کی امامت میں جو کراہت ہے وہ بھی ایک خفیف سی کراہت ہے.
ٹھیک ہے,
اور یہ بھی اس وقت ہے جب اس سے اعلیٰ کوئی شخص موجود ہو جو امامت کروا سکتا ہو. اب انہوں نے بتایا کہ امام صاحب موجود نہیں ہوتے, اب ان کی غیر موجودگی میں یہ نماز پڑھاتے ہیں, انہی کو آگے کرتے ہیں, اور عمومی طور پہ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کوئی دیگر اہل موجود ہوتے نہیں. اگر ایسا ہے, یہ طہارت کا اچھی طرح سے خیال رکھتے ہیں, نماز کے مسائل کا بھی اچھی طرح سے خیال رکھتے ہیں, نماز کے مسائل بھی آنا چاہیے, طہارت کے مسائل بھی آنا چاہیے, تو پھر ہی امامت کے لیے آگے بڑھنا چاہیے.
صحیح.
اب ہوتا یہ ہے کہ امام مسجد موجود نہیں ہے, اب کسی دوسرے شخص کو آگے کر دیتے ہیں لوگ نماز پڑھانے کے لیے, جس کو آگے کرتے ہیں اس کو معلوم ہے کہ مجھے امامت کے لیے آگے کیا جاتا ہے, تو اس پہ لازم ہے کہ امامت کے جو بھی مسائل ہیں, اگر نماز میں غلطی ہو جاتی ہے, سجدہ صاحب کی صورت ہو جاتی ہے, نماز کے فساد کی صورت ہوتی ہے، یہ مسائل وغیرہ سیکھنا ضروری ہیں، مسائل آتے ہوں، قرآت اس کی درست ہو، شرعی معذور نہ ہو. اب یہ امامت کرواتے ہیں اور ان سے زیادہ اہل کوئی موجود بھی نہیں ہے تو کراہت بھی نہیں ہے.
ٹھیک جی، اگلی کال.
دارالفتا میرا سوال ہے مفتی صاحب سے، کیا جیسے ہمارے ماں باپ انتقال کر گئے ہیں تو ان کے نام سے ہم قربانی کر سکتے ہیں، اور کریں گے تو کیسے کریں؟ اور دوسرا میرا سوال ہے، کیا کوئی مالدار آدمی کسی غریب آدمی کے نام سے قربانی کر سکتا ہے کہ نہیں؟
جی، قربانی والدین کے حوالے سے کی جا سکتی ہے، جبکہ
والدین کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے. خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی، تو یہ قربانی اصال ثواب کے لیے ہوتی ہے. کوئی شخص اگر والدین کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. یوں ہی اگر جیسے انہوں نے کہا کوئی مالدار ہے، کسی غریب کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو بالکل اس کی اجازت سے قربانی کر سکتا ہے. جیسے دو بھائی ہیں، ایک مالدار نہیں ہے اور ایک مالدار ہے، یعنی ایک صاحب نصاب ہے ایک صاحب نصاب نہیں ہے، اب اگر یہ اس کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے وہ اس کو اجازت دے دیتا ہے تو قربانی کی جا سکتی ہے.
بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، ہمارے گھرانوں میں ہم دیکھتے ہیں سنتے بھی ہیں، کہ اس پر خود تو قربانی واجب ہے لیکن وہ اپنا واجب ادا نہیں کر رہا، اپنے والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، یا پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا. تو اس صورت میں کیا فرمائیں گے آپ؟
لوگوں میں یہ مسئلہ مشہور ہے، جیسے حج اور عمرے کے بارے میں بھی یہ مسئلہ معروف ہے، قربانی کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص قربانی کرنے لگتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یار آپ کے ابو نے تو کبھی بھی نہیں کی،
صحیح،
آپ کے والدین نے تو کبھی قربانی نہیں کی، لہٰذا آپ قربانی نہیں کر سکتے، آپ اپنے والدین کی طرف سے قربانی کریں.
صحیح.
اب چاہے وہ حیات ہوں چاہے وصال فرما چکے ہوں، اب یہ کیا کرتا ہے ان کی طرف سے قربانی کر دیتا ہے، حالانکہ اس پر قربانی واجب ہوتی ہے.
صحیح.
تو ایسا ہرگز نہیں ہے، اگر والدین نے حج نہیں کیا ہوا، اس پہ حج لازم ہو گیا تو اس کو حج کرنا پڑے گا.
صحیح.
قربانی والدین نے نہیں کی تو اس پر قربانی لازم اگر ہو چکی ہے، یہ صاحب نصاب ہے، تو اپنا واجب اس کو ادا کرنا ضروری ہے.
صحیح.
اپنا واجب ادا نہیں کیا، والدین کی طرف سے کر دیا، تو وہ جو کیا ہے والدین کو تو اصال ثواب ہو جائے گا، مگر اپنی قربانی ترک کرنے کی وجہ سے یہ گناہگار ہوگا.
صحیح. اچھا حضور ارشاد فرمائے کہ اب جیسے زکوٰۃ کے اندر بھی یہ بات بار بار آتی ہے کہ قرض ہے تو زکوٰۃ کا کیا ہوگا، تو پھر قربانی میں بھی کوئی قرض مانے بنے گا؟
جی، قربانی میں بھی یہی حکم ہے.
اچھا،
کہ صاحب نصاب ہونے سے مراد یہاں پر یہی ہے کہ اس کے پاس مال موجود ہے.
صحیح.
وہ مقروض نہ ہو، اس کا جو نصاب ہے وہ قرض سے فارغ ہو.
صحیح.
جیسے مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس 60,000 روپے تو موجود ہیں، مگر 40,000 روپے اس نے کسی کا قرض دینا ہے، تو اب جب اس نے قرض دینا ہے تو باقی 20,000 روپے اس کے پاس رہ گئے، تو اب اس کو صاحب نصاب نہیں کہا جائے گا، اس پہ قربانی لازم نہیں ہوگی.
ٹھیک جی، اگلی کال.
میرے والدہ کی عزت کا مسئلہ ہے، میرے والد کا جو ہے انتقال ہو گیا 7 رمضان کو، تو والدہ کی دماغ کی توازن صحیح نہیں ہے، ذرا وہ باہر باہر نکل آتی ہے، تو اس لیے معلوم کرنا ہے کہ یہ عزت 40 دن پوری کرنے کے بعد ختم کر دیں یا پھر پورے 4.25 مہینے تک کرنی ہوگی؟ مہربانی سے جواب دے دیں.
اللہ تعالیٰ آپ کی والدوں کو شفا عطا فرمائے. کیا فرماتے ہیں؟
لیکن اس کی تو شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے. صحیح. لوگوں میں یہ مسئلہ ویسے معروف ہے، مشہور ہے، کہ 40 دن کے اگر کوئی مسائل سامنے درپیش ہوتے ہیں، وہ حقیقت میں مسائل ہوتے بھی نہیں ہیں، اکثر یہی دیکھا گیا ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ 40 دن کی عدت کر لیتے ہیں. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس شخص کا انتقال ہوا اس کے جنازے کے ساتھ 40 قدم اس کو چلا دیتے ہیں، پھر اس کو واپس لے کے آ جاتے ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ عدت ختم ہو گئی.
صحیح.
تو عدت وہی ہے جو شریعت مطہرہ نے بیان کی ہے.
صحیح.
اس کے علاوہ کوئی دوسری عدت نہیں ہو سکتی. ہاں، ان کے ساتھ مسئلہ ہے، پرابلم ہے، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، جو بھی مسائل ہیں ان کو حل فرمائے. عدت جو ہے 4 مہینے 10 دن مکمل کرنا ضروری ہے.
صحیح.
اب جیسے اب انہوں نے مہینے کے درمیان کی تاریخ بتائی ہے کہ درمیان میں انتقال ہوا، عدت کا حکم یہ ہے کہ اگر تو پہلی تاریخ کو انتقال ہوا یا آخری تاریخ کو انتقال ہوا، چاند کے اعتبار سے پہلی یا آخری تاریخ کو اگر انتقال ہوا تو 4 مہینے 10 دن مکمل کرنے ہوتے ہیں. اب چاہے چاند کا مہینہ جو 4 مہینے ہیں، چاہے 29-29 کے آتے رہیں یا 30 کے آتے رہیں یا 30-29 کے آتے رہیں، 4 مہینے گزارنے ہیں اور پھر مزید 10 دن گزارنے ہیں، اگر پہلی تاریخ کو یا آخری تاریخ کو انتقال ہوا. اور اگر مہینے کے بیچ میں انتقال ہوا، بیچ کی تاریخوں میں انتقال ہوا، تو اب 130 دن پورے کرنے ہیں. جیسے مثال کے طور پر صبح 10 بجے انتقال ہوا، تو اگلے دن صبح 10 بجے تک یعنی 24 گھنٹے گزریں گے، یہ ایک دن شمار ہو جائے گا. یوں 130 دن پورے کرنے ہوں گے.
ٹھیک جی، ویڈیو سوال لیجیے.
مفتی صاحب سے سوال ہے، نابالغ اگر مالدار ہیں تو قربانی جائز ہے.
جی نابالغ اگر مالدار ہیں وراثت میں اتنا مال ملا ہے جو بھی صورت بنی.
جی نابالغ اگر مالدار ہوگا تو اس پہ قربانی لازم نہیں ہے, کیونکہ قربانی کی شرائط میں سے یہ ہے کہ مسلمان ہو, صاحب نصاب ہو اور بالغ بھی ہو. بالغ نہیں ہے تو اس پہ قربانی لازم نہیں ہے.
اچھا یہ ایس ایم ایس یہ ہے کہ اگر گھر میں جو بچے ہیں جاب نہیں کرتے, نوکری نہیں کرتے, تو کیا ان کی قربانی ان کے پیرنٹس پر لازم ہوگی, اور کیا سب کی طرف سے الگ الگ کرنی پڑے گی یا ایک ہی میں کام ہو جائے گا؟
نہیں دیکھیں, اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ وہ جاب وغیرہ نہیں کرتے, وہ صاحب نصاب نہیں ہے, تو اب والد پر ان کی طرف سے قربانی کرنا لازم نہیں ہے. والد خود صاحب نصاب ہے تو وہ اپنی طرف سے قربانی کرے گا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی قربانی یوں ضائع کر لیتے ہیں کہ ایک جانور لے کر آئے, جیسے چھوٹا جانور بکرا یا بکری لے کر آئے, اگرچہ وہ 40,000 روپے کا لیا ہو یا 60,000 روپے کا لیا ہو, اب یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں, تو ایک چھوٹے جانور میں فقط ایک ہی قربانی ہو سکتی ہے, سب کی طرف سے قربانی نہیں ہو سکتی اور ان پہ لازم بھی نہیں ہے.
ٹھیک ہے. عامر بھائی ہمارے فرما رہے ہیں کہ قرض کی صورت میں عید سے قبل سیلری مل گئی تو اس صورت میں کیا قربانی لازم ہوگی مجھ پہ؟
کتنا قرض تھا
یہ واضح نہیں,
کتنی سیلری ملی انہوں نے وضاحت نہیں کی.
ٹھیک,
مثال کے طور پر ان پر 10,000 قرض تھا,
ٹھیک ہے,
اور ان کو سیلری مل گئی. اب سیلری میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو مہینے بھر کے اخراجات ہیں وہ تو ظاہر ہے جو سیلری والا ہے, جو منتھلی جس کو سیلری ملتی ہے وہ اپنے مہینے بھر کے اخراجات مائنس کرے گا, اس کے بعد دیکھے گا وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے.
صحیح.
اگر ان کو سیلری ملی ہے مہینے کے اخراجات بھی نکل جائیں گے, قرض بھی نکل جائے گا, اور اس کے باوجود یہ صاحب نصاب رہیں گے, 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے مالک رہیں گے 10ویں ذوالحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12ویں کی مغرب تک, اس دوران اگر ان کے پاس اتنی رقم موجود ہے, قرض بھی نہیں ہے, جو ماہانہ خرچ ہے وہ بھی موجود ہے, تو قربانی لازم ہوگی.
ٹھیک ہے. اچھا ایک ایس ایم ایس جو ہے اس میں میں چاہوں گا کہ آپ ان کی اصلاح بھی فرمائیں. انہوں نے لکھا ہے اے او اے, یعنی السلام علیکم کو انہوں نے لکھا ہے اے او اے, پھر لکھا کہ میری عمر 20 سال ہے, میں یتیم ہوں اور والدین نہیں ہیں, والی صاحب کی پینشن آتی ہے 14,000 روپے, تو کیا قربانی ہوگی مجھ پر لازم؟
دیکھیں سب سے پہلا تو یہی کہ السلام علیکم کو اس طرح سے لکھنا ہے, اے او لکھنا, مختلف طرح کی صورتیں ہیں, مختلف طرح سے لوگ لکھتے ہیں, اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے.
صحیح.
شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی, کیونکہ جب ہم سلام کریں گے السلام علیکم کہیں گے تو ہم سامنے والے کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں.
ٹھیک ہے.
اب اے او اے اگر لکھ دیں گے تو اس سے کون سی سلامتی کی دعا جائے گی؟ یہاں تک کہ عربی کے الفاظ ان کو تلفظ کے ساتھ اگر ادا نہ کیا جائے,
جب بھی سلامتی کی
ٹھیک ادا نہ کیا جائے, جب بھی وہ سلامتی کی دعا نہیں ہے.
صحیح ہے.
جب وہ سلامتی کی دعا بھی نہیں ہے تو جو سلام کرنے کا ثواب ملنا تھا وہ ثواب بھی نہیں ملے گا.
صحیح.
تو اس لیے مکمل سلام لکھنا چاہیے. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ 20 سال کا ہوں اور یتیم ہوں, تو یتیم وہی ہوتا ہے جو نابالغ ہو اور نابالغی کی حالت میں اس کے والد کا انتقال ہو جائے.
ٹھیک ہے.
بقیہ قربانی کی صورت ان پر لازم نہیں ہے, یعنی صاحب نصاب نہیں ہے تو قربانی پہ لازم نہیں ہے.
اصل میں ان کو کنفیوژن یہ ہے کہ 14,000 روپے آتے ہیں, 14,000 میں بھی بکرا تو مل جائے.
جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ اگر کسی شخص کے پاس سیلری آتی ہے,
صحیح,
منتھلی اس کو سیلری ملتی ہے,
گھر کا خرچہ ہو,
تو مہینے کے اخراجات اس میں سے وہ مائنس کرے گا, منہا کرے گا, جو اس کو بچت ہے, جو رقم موجود ہے, ضرورت سے زائد جو رقم ہے, وہ اگر اس کے اعتبار سے صاحب نصاب ہوگا تو قربانی لازم ہوگی.
جی اگلی کال لیں گے.
فور مشن سے محمد یعقوب عرض کر رہا ہوں, اسی شہر سے میرا سوال ہے, کیا عورت دوران عدت نئے کپڑے, تیل, سرما وغیرہ لگا سکتی ہے؟
جی عدت کے دوران کپڑے کی,
ایسے دوران عدت, اب جس عورت پر سوگ ہوتا ہے تو وہ ایسی عورت ہے جس کے یا تو شوہر کا انتقال ہو جائے,
صحیح,
اس پر سوگ کرنا لازم ہوتا ہے, یا جس عورت کو طلاق بین دی گئی ہو,
صحیح,
اس پر سوگ کرنا لازم ہوتا ہے. اب جس کا انتقال ہو گیا وہ تو سمجھ میں آ جائے گا عام طور پر لوگوں کے. اب جو طلاق بائن کی صورت ہے, یعنی شوہر نے 3 طلاقیں دے دیں,
صحیح,
تو اس میں بھی یہی صورت ہے, یوں شوہر نے یوں طلاق دے دی کہ میں تمہیں طلاق بائن دیتا ہوں, یا یہ طلاق بائن کی جتنی بھی دوسری صورتیں ہیں اس اعتبار سے طلاق بائن ہو گئی, اب اس عورت پر سوگ کرنا لازم ہے.
صحیح.
اب نئے کپڑے بھی زینت کے اعتبار سے ہی پہنے جاتے ہیں,
صحیح,
اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی. جہاں تک سرما لگانے کا حکم ہے, تو اگر اس کو کوئی پرابلم ہے, کوئی مسئلہ ہے, تو سرما لگانے کی شرعی طور پر اجازت ہوگی وہ بھی اس صورت میں سرما لگانے کی اجازت بھی ہے تو کوشش کرے کہ رات کے وقت میں استعمال کرے. رات کے وقت میں استعمال کر کے کافی ہو جاتا ہے, درد ختم ہو جاتا ہے, جلن ختم ہو جاتی ہے آنکھ کی, تو رات کے ٹائم میں لگائے, دن کے ٹائم نہ لگائے.
صحیح.
پھر بعض بالکل بلیک سرمے آتے ہیں, اگر جو وائٹ سرما ہے بالکل بلیک نہیں ہے اس سے کام چل سکتا ہے تو وہ کرے.
ٹھیک.
وہیں سر میں تیل لگانے کا ہے تو سر میں تیل لگانے کی اس صورت میں اجازت ہے جبکہ سر میں درد ہو گیا اور اس کو معلوم ہے کہ آئل استعمال کیا جائے گا, تیل استعمال کیا جائے گا تو سر درد ٹھیک ہو جائے گا.
ٹھیک.
ان صورتوں میں اجازت ہے, یعنی عذر کی صورتوں میں اجازت ہے, ویسے ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے. اچھا اس کی بھی اصلاح فرما دیں کہ بڑے جانور میں حقیقہ کر سکتے ہیں, حقیقہ لکھا ہوا ہے
یہی ہمارے ہاں لفظ استعمال کیا جاتا ہے, حقیقہ ہی کہا جاتا ہے, لفظ عقیقہ ہے عین کے ساتھ ہے, اور بڑے جانور میں کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر گھر میں 6 قربانیاں ہیں
جی
اور ایک عقیقہ کرنا چاہتے ہیں,
صحیح,
تو 6 قربانیوں کی نیت ہو جائے گی اور ایک عقیقے کی نیت ہو جائے گی.
ٹھیک ہے. اچھا جس طرح داڑھی شریف ہے نا, داڑھی شریف ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے لیکن اس کا رکھنے کا حکم واجب ہے.
جی.
تو کنفیوژن ہوتی ہے سنت اور واجب کی, تو یہاں یہ بھی ہے کہ قربانی سنت ہے یا واجب ہے؟
قربانی واجب ہے, وہ اس اعتبار سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے, اس اعتبار سے اس کو سنت کہہ دیا جاتا ہے, سنت ابراہیمی بھی کہہ دیا جاتا ہے.
جی.
اور حقیقت میں جو حکم ہے, شرعی حکم جو ہے اس کا, وہ وجوب کا ہے کہ صاحب نصاب پر یہ واجب ہے. اسی طرح داڑھی کا حکم ہے کہ داڑھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی, تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے رکھی, تو یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ تمام انبیاء کی سنت ہے, مگر جو شرعی حکم ہے اس کے بارے میں وہ وجوب کا ہے.
ٹھیک ہے. یہ کنفیوژن تھی, میں نے چاہا تھوڑی اس کی وضاحت بھی ہو جائے سنت اور واجب کا جو فرق ہے. جی مزید کالس لیں گے ہم.
شادی ہوتی ہے اور اس حق میں دیا جاتا ہے, وہ عورت اپنے جو اس کا حق میں تو اپنے پاس رکھ سکتی ہے یا اپنے شوہر کو واپس کر دے؟
جی حق مہر دیا کیوں جاتا ہے جب وہ واپسی کر دے؟
یہ ہمارے ہاں عمومی طور پر جب حق مہر رکھا جاتا ہے,
جی جی,
تو بعض اوقات لڑکی والوں کی طرف سے زیادہ مطالبہ ہوتا ہے کہ زیادہ حق مہر رکھ دیا جائے. ویسے تو حق مہر آسان ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے.
اگر زیادہ رکھ دیا جاتا ہے تو لڑکے والوں کی طرف سے, ان کی فیملی کی طرف سے لڑکے کو یہ کہا جاتا ہے کون سا ادا کرنا ہے. کوئی بات نہیں, جتنا مرضی رکھ لیں, بے شک 5 لاکھ روپے رکھ لیں.
صحیح.
تو ایسے کے متعلق احادیث طیبہ میں فرمایا گیا کہ ایسا شخص جس نے یوں نکاح کیا اور اس کا حق مہر دینے کا ارادہ نہ ہو, کل قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو وہ بدکار اٹھے گا, اس کو بدکار کہا جائے گا. تو یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے, اس کی ادائیگی کی صورت ہونی چاہیے.
صحیح.
اب دوسرا مسئلہ جب آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہی نکاح ہوا.
صحیح.
اب نکاح کے بعد بہت سارے لوگوں میں یہ بات رائج ہے, نکاح ہوا عورت رخصت ہو کر گھر پہ آ گئی.
ٹھیک.
یا پہلے سے ہی اس کا ذہن بنایا جاتا ہے, عورتیں اس کا ذہن بناتی ہیں کہ تم مہر معاف کر دو, اور بعض شوہر بھی ایسے نا عقل مند ہوتے ہیں, عقل مند نہیں ہوتے, وہ بھی عورت سے کہہ دیتے ہیں کہ تم مہر معاف کر دو.
صحیح.
تو یہ عورت سے سوال کرنا ہے.
صحیح.
اور سوال کرنے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے.
صحیح.
اب اللہ تعالیٰ کا اس بارے میں کیا حکم ہے؟ سورۃ النساء کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا, وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا, کہ عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو.
ٹھیک.
یعنی پہلا حکم کیا ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو.
خوشی سے دے دو.
اب جب آپ اس کو دے ہی نہیں رہے.
صحیح.
اب آپ اس سے مطالبہ کرنا شروع کر دیں, فیملی اس سے مطالبہ کرنا شروع کر دے کہ تم معاف کر دو. اب وہ سمجھتی دینا تو انہوں نے ہے نہیں, وہ کہتی ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا.
صحیح.
اول حکم ارشاد فرمایا کہ اس کو دے دو.
صحیح.
اور دل کی خوشی کے ساتھ دو. جو دل کی خوشی کے ساتھ دے دے گا وہ دوبارہ سوال ہی نہیں کرے گا.
صحیح.
وہ دوبارہ مطالبہ ہی نہیں کرے گا کہ مجھے واپس کر دیا جائے. اب فرمایا کہ دل کی خوشی کے ساتھ دے دو. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا, پھر ارشاد فرمایا اگر وہ خوشی دل سے اس میں سے کچھ تمہیں دیں, پہلے تم خوشی سے دے دو
اور پھر وہ دیں,
وہ بھی دیں تو وہ بھی اپنے دل کی خوشی سے دیں. اب تمہارا بار بار سوال کرنا یا فیملی والوں کا ان کو کہنا, یہ ان کے دل کی خوشی نہیں ہوگی.
صحیح ہے.
وہ اپنے دل کی خوشی سے اگر تمہیں واپس کر دیں تو پھر فرمایا فَقُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا, اب اسے کھاؤ رچتا بستا.
سبحان اللہ.
اب اس آیت مبارکہ میں 3 باتیں ذکر کی گئیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ اس کو دے دیں اپنے دل کی خوشی سے.
صحیح.
کہ جب دل کی خوشی سے دے دے گا تو اب یہ شاید مانگے ہی نہیں.
صحیح.
واپس طلب ہی نہ کرے. اب اگر اس نے اپنے دل کی خوشی سے اس کو واپس کیا.
صحیح.
اب اس کو اجازت ہوئی کہ ٹھیک ہے تم اس کو استعمال کر سکتے ہو. پھر سورۃ النساء ہی میں آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، جو مہر مقرر کیا گیا تھا ان کو دے دو وہ ان کے حوالے کر دو. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ. اب جب تم نے جو مقرر مہر تھا اس کو دے دیا،
صحیح،
اب اگر تمہارے درمیان کچھ رضامندی ہو جاتی ہے،
صحیح،
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ جو رضامندی کے الفاظ آیت کریمہ میں بیان کیے گئے، اس کے تحت علماء نے لکھا کہ رضامندی سے مراد یہاں یہ ہے کہ یا تو شوہر اپنی مرضی سے اگر 50,000 روپے حق مہر طے ہوا تھا، وہ کہے نہیں میں تمہیں 60,000 روپے،
اللہ اکبر کیا بات،
یا عورت ایسا کرے کہ سارے کا سارا مہر اس کو معاف کر دے یا عورت مہر میں کچھ کمی کر دے. تو اب یہ دونوں طرف سے ہے،
صحیح،
کہ چاہے مرد جو ہے وہ زیادہ کر دے، چاہے عورت کم کر دے یا عورت معاف کر دے. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ بس عورت کے اوپر ہی لازم ہے کہ وہی کسی نہ کسی طرح کچھ کر دے، اس کا ذہن بنایا جاتا ہے. پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 237 کے اندر اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کو ترغیب دلائی،
صحیح،
کہ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ احسان کریں. یہ جو کمی بیشی والی میں نے صورت بیان کی، ایک اور مسئلے کے تحت اس کو بیان کیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، اور مراد یہاں پہ علماء نے یہ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے، اور اے مردو تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری کے زیادہ نزدیک ہے.
اللہ،
اور پھر ارشاد فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولو. یہاں دونوں کو، مرد عورتوں کو پھر شامل کر لیا.
اللہ،
بالخصوص یہ دیکھیں کہ مردوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا گیا کہ تم اگر زیادہ کر دو تو یہ تقوی کے زیادہ نزدیک ہے. 50,000 رکھا تھا، ٹھیک ہے تم 60,000 روپے اس کو دے دو. اور پھر دونوں کو یہی ارشاد فرمایا کہ آپس میں احسان کرنے کو نہ بھولو. اگر عورت اپنی مرضی سے کمی کرنا چاہتی ہے یا بالکل معاف کرنا چاہتی ہے تو اس کو بھی اجازت ہے، اور شوہر اگر اپنی مرضی سے بڑھا دے، اور جس کی بالخصوص اللہ تعالیٰ نے ترغیب دلائی شوہر کو، فرمایا تقوی کے زیادہ نزدیک.
سبحان
اللہ. اور ہمارے ہاں طریقہ کار کیا رائج ہے کہ عورت سے سوال کیا جاتا ہے، اس کو فورس کیا جاتا ہے، اس کو دیا نہیں جاتا. جب اس کو دیا نہیں جائے گا، جب اس کو فورس کیا جائے گا، تو وہ
خوشی والی ہوگی،
وہ خوشی والی صورت وہاں
کیسے بنے گی
نہیں پائی جاتی. اور بعض صورتیں تو ایسی ہوں گی کہ بعض صورتوں میں معافی کی کوئی صورت نہیں بن سکے گی. تو طریقہ کار وہی ہونا چاہیے جو اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا. احادیث طیبہ میں اولاً تو یہ ترغیب دلائی گئی کہ مہر جو ہے آسان ہونا چاہیے، شوہر جب نکاح کرے تو مہر ادا کرنے کی اس کی نیت ہونی چاہیے.
مدنی شریف کے ناظرین، مہر کے حوالے سے بھی ایک مفصل جواب ہمیں مل گیا. فی زمانہ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہی ہے، جس کی طرف مفتی صاحب نے توجہ دلائی معاف کرانے کے حوالے سے، تو ایک تفصیلی جواب مل گیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. قرآن میں کیا احکام بیان کیے گئے وہ آپ نے سماعت فرمائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سلسلہ قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے. آئے جو مشکل پیش کوئی